ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताइनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوايقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اس روایت کے نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کا نام ہے سعد اور ان کے والد بزرگوار کا نام ہے مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ان کے والد اور والدہ بھی صحابی ہیں حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شمار کیے گئے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت سنائی گئی ویسے تو ہم عشر مبشرہ سنتے ہیں وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی وہ ایک مجلس میں اس کے علاوہ بھی کئی ایسے صحابہ ہیں جن کو مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ان میں سے حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دشمن کی طرف سے پتھر لگا اور آپ کے دونوں رخسار زخمی ہو کر کے خون نکلنے لگا تو اس منظر کو دیکھ کر حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، دوڑے ہوئے آئے اور اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے نکلنے والے خون کو صاف کیا، زبان سے چاٹ لیا۔ جب وہ خون ان کے منہ میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اس کو اگل دو، یعنی باہر نکال دو۔ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں نہیں اگلوں گا۔ چنانچہ نبی وہ تو نکل گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے خون کے ساتھ میرا خون ملا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ یہ پھر اسی یہ غزوہ احد کا قصہ ہے، اسی غزوے میں یہ شہید بھی ہو گئے حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی غزوے کے موقع پر جن کم عمر اور کم سن صحابہ نے اپنے آپ کو لڑائی میں اور جنگ کی شرکت کے لیے پیش کیا تھا، ان میں حضرت ابو سعید خدری بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے حکایات صحابہ میں یہ قصہ سنا ہوگا، بہت سارے صحابہ ہیں، حضرت براء ابن عازب، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی۔ چونکہ وہاں اس زمانے میں قانون تھا کہ جو 15 سال پورے نہ ہوئے ہوں اس کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، ان حضرات کے بھی 15 سال پورے نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام کو جب جنگ ختم ہوئی اور ہم لوگ مدینہ سے آبادی سے باہر احد کی طرف نکلے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھوڑے پر سوار آتے ہوئے دیکھا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار پر دیکھا کہ سیاہ نشان ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ جنگ ختم ہونے کے بعد وہ خون اور کا جو اثر تھا ابھی نکلتا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال کے اندر پانی لے کر کے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان زخموں کو دھویا۔ وہ پانی جو ڈالا گیا تو وہ زخم کا خون بند ہونے کے بجائے اور بہنے لگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کا ٹکڑا لے کر جلا کر کے اس کی راکھ بھر دی۔ راکھ کی خاصیت ہے کہ وہ خون کو بہنے سے روک دیتا ہے، اسی کا سیاہ اثر تھا جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار کے اوپر ایسا جیسے درہم ہو سکہ اتنے گول حصے میں سیاہ اثر دیکھا۔ تا میں جب قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا سعد، سعد ہو؟ کہ میں نے کہا بھلا، جی ہاں اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آجرک اللہ فی ابی کا، تمہارے باپ کی معاملے میں اللہ تم کو اجر دے، چونکہ وہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بوسا دیا، چونکہ آپ تو گھوڑے پر سوار تھے، یہ نیچے تھے، بچے تھے، کم عمر تھے، 13-13.5 سال کی عمر تھی۔ تو بہرحال یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کی والدہ حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے مختلف عنوانات قائم کیے ہیں، ایک عنوان یہ بھی قائم کیا ہے باب ذکر ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ اس میں انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ رنگین چادریں آئیں جو عورتوں کے لیے اوڑھنی کے کام میں استعمال ہو سکتی تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی عورتوں کے درمیان میں اس کو تقسیم کیا، آخر میں ایک عمدہ قسم کی چادر بچ گئی۔ تو مجلس میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ یہ چادر اپنی اہلیہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی ان کو دے دیجئے تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی زیادہ حقدار تو ام سلیت ہیں جو غزوہ احد کے موقع پر مشکیزے میں پانی بھر بھر لا کر مجاہدین کو پلاتی تھی تو یہ ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں ویسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صغار صحابہ چھوٹے کم عمر والے صحابہ میں ہوتا ہے اس لیے کہ غزوہ احد کے موقع پر ان کی عمر 13 سال کی تھی غزوہ احد جو ہے وہ سن ہجری 3 کے اندر پیش آیا ہے تو اس وقت دیگر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی بعد میں انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا اور ایک وقت وہ آیا کہ باقاعدہ علم کے معاملے میں سب لوگ ان کی طرف رجوع کرنے لگے اور باقاعدہ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام آزاد کردہ غلام اپنے خاص شاگرد حضرت اکرمہ اور اپنے بیٹے حضرت علی ان دونوں کو یوں کہا کہ تم جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور ان سے حدیثیں حاصل کرو چنانچہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ یہ دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے وہ اپنے باغ میں جو ہے کھجور کے درختوں کو پانی پلا رہے تھے انہوں نے جا کر سلام کیا پوچھا کیسے آئے کہ آپ سے حدیثیں سننے کے لیے آئے بس وہ کام چھوڑ کر کے ایک درخت کے نیچے گھوٹ مار کر کے بیٹھ گئے اور حدیثیں سنانا شروع کیا یہ حضرات صحابہ اپنا اپنا کام بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بندوں تک پہنچانا یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بصرہ کے گورنر تھے گورنر ہونے کے باوجود روزانہ ان کے درس کا حلقہ لگتا تھا لوگ ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے اور آپ ان کو احادیث بھی بیان کرتے تھے تو بہرحال یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اور بھی حالات بڑے عجیب و غریب ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں ایک قصہ ان کا ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرحق قدہ بڑے اہتمام سے سناتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ چھوٹے صحابہ میں سے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے صحابہ میں سے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے باہر سے انہوں نے سلام کیا اجازت حاصل کرنے کے لیے کوئی کسی کے گھر جاوے تو اجازت حاصل کرنے کا ایک طریقہ شریعت کی طرف سے یہ بتلایا گیا ہے کہ سلام کرو اس زمانے میں گھر بھی بڑے مختصر ہوا کرتے تھے ایک کمرہ ہے باہر سے سلام کر اب تو ہمارے گھر اتنے بڑے ہو گئے کہ باہر سے کوئی سلام کرے گا تو آواز بھی نہیں پہنچے گی تو وہ بیل جب تک استعمال نہیں کرے گا وہاں تک گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ باہر بھی کوئی آدمی ہمارے انتظار میں ہے تو بہرحال اجازت کے بغیر تو کسی کے گھر میں داخل ہونا نہیں چاہیے شریعت اس کی اجازت یہ تو ہمارے گجراتیوں کی خصوصیت ہے کہ بس گھس گئے جا کر کے گھر میں بغیر اجازت کے حالانکہ قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ بغیر اجازت کے گھروں میں نہ جاؤ بلکہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ کہ جب تم کوئی کسی کے گھر جاؤ اور اجازت مانگو اور وہ یوں کہے کہ میں ابھی آپ سے ملاقات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اب آپ تشریف لے جائیں تو قرآن کہتا ہے تم تشریف لے جاؤ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا فَارْجِعُوا جب گھر والے کی طرف سے کہا جائے جاؤ واپس جاؤ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں واپس جاؤ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اس حکم فرجعوا ایک تو ہے وہ گھر والا اجازت کے جواب میں یوں کہے واپس جاؤ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واپس جاؤ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے میں کتنے لوگوں کے گھر اس امید پر گیا کہ وہ مجھے یوں کہویں کہ واپس جاؤں اور میں جاؤں واپس تاکہ اللہ کے اس حکم پر عمل ہو. دیکھو ہمارا حال تو کیا ہے, کسی نے اگر ہم کو کہہ دیا کہ واپس جاؤ پھر زندگی بھر اس کا منہ دیکھیں گے نہیں, کہ میرے کو گھر سے واپس کیا. اللہ کے قرآن کہتا ہے, قرآن نے ہم کو یہ ادب سکھلایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے, سمے عرض کر رہا تھا کہ سلام, یہ اجازت حاصل کرنے کا طریقہ کہ پہلے ایک مرتبہ سلام کرو اور تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ انتظار کرو اور پھر اگر جواب نہ ملے تو دوبارہ سلام کرو, پھر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ پھر جواب نہ ملے تو تیسری مرتبہ سلام کرو اور اب بھی جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ. اب پھر وہاں دھرنا دے کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب تو ہٹیں گے نہیں جب تک کہ جواب نہیں ملے گا, نہیں. تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. دیکھو شریعت میں دوسرے کو تکلیف سے بچانے کا کتنا زیادہ اہتمام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد گھر میں تشریف لاتے تھے, میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی تو آپ سلام ایسی آواز سے کرتے تھے کہ اگر کوئی سویا ہوا ہو تو اس کی نیند خراب نہ ہو اور بیدار ہوتا وہ سلام کی آواز کو سن لے. آپ گویا سونے والے کی نیند کا بھی اتنا خیال رکھا جاتا تھا. ہم لوگ تو اپنے مشغلوں میں ایسے کہ ساری دنیا اٹھ جائے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی, حالانکہ یہ بہت اسلامی تعلیمات کے صریح خلاف ہے. آرام کے اوقات میں تو قرآن پاک بھی زور سے پڑھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. آپ اندازہ لگاؤ لوگوں کی تکلیفوں کا کتنا خیال رکھا گیا ہے اور ہم اس کی طرف ذرا بھی جو ہے توجہ نہیں کرتے. تو بارہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا صحابی کا, ایک صحابی کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب السلام علیکم کیا ہے؟ ایک دعا ہے. السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تاکید فرمائی ہے اور جن چیزوں کو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق میں شمار کیا ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ سلام کو عام کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ جب اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور یہ مدینہ منورہ میں کیا اسلام کیسے آیا, مدینہ منورہ میں دو قبیلے یہودیوں کے رہتے تھے, بنو قریظہ اور بنو نذیر, اور دو عربوں کے رہتے تھے اوس اور خزرج. یہ اب یہ عرب جو تھے وہ تو بت پرست تھے اور یہودی اہل کتاب تھے, تو اب عرب تو عربوں کے دستور کے مطابق حج کے لیے جایا کرتے تھے. آپ نے حیات الصحابہ میں سنا ہوگا کہ یہ عرب اپنے عادت کے مطابق یہاں سے مدینہ کے قبیلے خزرج کے 6 آدمی وہاں حج کے موقع پر گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حج کے موقع پر عرب کے مختلف علاقوں سے جو لوگ حج کے ارادے سے آتے تھے ان کے پاس جا کر آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے, ہر ایک سے ملاقات کر کے. ان سے بھی آپ نے ملاقات کی اور ان کو بھی آپ نے اسلام کی دعوت دی. اب یہ جو تھے نا, چونکہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور یہودی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کی آسمانی کتابوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں علامتیں, آخر میں جو سب سے آخری بڑے نبی آنے والے ہیں ان کی جو تفصیل بتائی گئی تھی, وہ سب یہودیوں کو معلوم تھی, ان کی زبانی سنتے تھے. اور ویسے ان کے اندر آپس میں لڑائی بھی چلتی رہتی تھی یہ عربوں میں اور یہودیوں کے درمیان. تو اس موقع پر یہودی کیا کہتے تھے کہ بھئی دیکھو ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی بشارت سنائی گئی ہے, وہ جب آئیں گے نا تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان پر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہم اس مدد کی وجہ سے تم پر غالب آ جائیں گے, تم کو زیر کر دیں گے, ماتحت کر دیں گے. یہ چیزیں سنتے رہے. اب یہودی تو وہاں حج کے لیے جانے کا سوال نہیں تھا, یہ گئے ہوئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایمان کی دعوت دی, انہوں نے آپس میں مذاکرہ کیا ان چھ نے, کہ یہ یہودی ہم کو کہتے رہتے ہیں کہ ایک آخری زمانے میں نبی آنے والے ہیں اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان پر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. تو یہ وہی تو نہ ہو کہیں سا کہ وہ ایمان لاوے اس سے پہلے ہم آپ پر ایمان لیا. چنانچہ یہ چھ کے چھ ایمان لے آئے. اور وہاں سے آنے کے بعد پھر جو ہے انہوں نے مدینہ میں اس کا چرچا کیا, اور دوسرے سال جو ہے 75 آدمی جس میں 72 مرد اور 3 عورتیں وہاں گئیں, اور جا کر کے نہیں دوسرے سال 12 آدمی گئے, اور 12 نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اور سب ایمان لے آئے, حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئی, وہی بیعت عقبہ اولی, اور اس کے بعد والے سال 75 گئے. تو بہرحال یہ جو ہے نا, یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی پہلے سے رہتے تھے, ان یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام, جن کو اللہ نے بعد میں ایمان کی سعادت عطا فرمائی. تو وہ ان کے ذریعے سے, مسلمانوں کے ذریعے سے جو ایمان لائے تھے, حضور کے حالات سنتے رہتے تھے. تو سن کر کے ان کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لائے, تو تشریف لانے پر آپ کا پہلا قیام جو تھا وہ قبا کے اندر رہا. 14 روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں قیام کیا تھا. تو ان 14 دنوں میں, دیکھو یہ یہودی جو ہے نا سب, وہ باقاعدہ ان 14 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے, زیارت کے لیے, جانچنے کے لیے آئے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں لکھی ہیں وہ یہ وہی ہیں. یہ جو ہے ہوئی ابن اختب, ام المومنین حضرت صفیہ بنت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ, ان کا باپ وہ بھی بڑا عالم تھا اور اپنے قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا. تو اور وہ بھی جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں سے خوب واقف تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت فرما کر تشریف لائے اور آپ کا قیام وہاں قبا میں رہا, یہ باقاعدہ وہاں قبا آپ کی ملاقات کیے گیا, ایک رات وہاں آپ کے ساتھ گزاری. وہاں سے آنے کے بعد اس کے بھائی نے ان کو پوچھا, ہوئی ابن اختب کو, کیا یہ وہی ہیں؟ تو ہوئی ابن اختب کہتا ہے ہاں یہ وہی ہیں. تو کہا ایمان نہیں لانا, کہنا ایمان ان پر نہیں لائیں گے. یہودیوں کو, یہودی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے نا, خالی حسد کی وجہ سے, یعنی اس لیے کہ یہ نبوت ادھر کہاں, ان عربوں میں کہاں آ گئی, یہ تو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی, وہ یہ کہنا چاہتے تھے. تو بہرحال یقین ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلام کی بات چل رہی تھی, سلام کی اہمیت. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں, میں جب حضور کی ملاقات اور زیارت کے لیے گیا, دور سے آپ کا چہرہ انور دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر جب قریب پہنچا تو آپ کی زبان مبارک سے جو سب سے پہلے بول سنے, ایوہ الناس اطیموا الطعام وافشوا السلام وصلوا للرحام وصلوا باللیل والناس ونیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. دیکھو ہمارے معاشرے میں سلام باقی نہیں رہا. سلام جو ہے عجیب و غریب برکت والی, آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم دن میں کتنے آدمیوں سے ملتے ہیں. میں آپ کو کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اس کے جواب میں آپ مجھ سے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, میں نے آپ کو رحمت کی, سلامتی کی, اور جو ہے برکت کی دعائیں دی, آپ نے مجھے دی, ہر ایک دوسرے کو ایک دن میں سینکڑوں ہزاروں دعاؤں کا ایک پورے فضا کے اندر یہ دعائیں گھومتی اس سماج پر. اللہ کی کسی کا بول تو قبول ہو جائے گا نا اللہ کے یہاں, کوئی تو اللہ کا بندہ ایسا ہوگا. ابھی امام ابو داؤد کا آپ نے تذکرہ سنا نہیں, ابھی مفتی صاحب نے کیا تھا, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کشتی میں سوار جا رہے تھے, بڑی کشتیاں جیسے اسٹیمریں ہوتی ہیں ایسی بڑی کشتیاں ہوتی تھیں, اور انہوں نے جو ہے وہاں ان کی کشتی گزری دور کنارے کے اوپر ایک آدمی کو جو ہے وہ چھینک آئی تھی. اس نے کہا تھا الحمدللہ. اب جو ہے اس کو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ کسی کو چھینک آوے ہو تو وہ الحمدللہ کہے, سننے والا کہے یرحمک اللہ, اللہ تم پر رحم کرے, اور پھر وہ جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال ٹھیک کرے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا الحمدللہ سنا. لیکن اب جواب دیں, اس سے پہلے تو ان کی کشتی کافی دور چلی گئی تھی, تو وہ جواب سنانے کے لیے باقی اس بڑی کشتی میں سے چھوٹی کشتی کرایہ پر لی ایک درہم دے کر کے, اور اس میں اتر کر کے وہاں کنارے پر آ کر اس آدمی کو کہا یرحمک اللہ, اس امید پر کہ وہ جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ, اور اس کی دعا میرے حق میں کیا ہو جاوے, قبول ہو جاوے. یعنی کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان, یہ بھی ایک ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. خیر انہوں نے یہ کیا نا, روایتوں میں آتا ہے خواب میں کسی کہنے والے نے کہا ابو داؤد نے ایک درہم میں جنت خرید لی. یہ تو بہرحال ہمیں سلام کو پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے. آج سے طے کر لے ہر آدمی کہ ہمیں سلام کا اہتمام کروں گا, سامنے والا کرے یا نہ کرے ہمیں کرنا ہے, اور وہ جواب دے گا تو ظاہر ہے یہ پورے ہم گھر میں جب جائیں تو گھر میں بھی داخل ہونے پر ہمیں سلام کا حکم دیا گیا ہے. گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے بیوی کو. اب بعض مرتبہ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک جگہ پر بیان میں کہا تو ایک صاحب کے نام بیروں نے ہوں سلام کروانا. ابھی کیا وہ بیچاری اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے حکم دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. خیر تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں, حضور نے فرما کی زبان سے جو پہلا جملہ سلام اس میں یہ تھا سلام کو عام کرو پھیلاؤ. تو ہمیں حضور کے اس ارشاد پر عمل کرنا چاہیے, اور یہ ایک ایسی نیکی ہے. حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے, کیا سلام, آپ سلام کی عادت ڈالو, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو بہرحال بات اس کی چل رہی تھی کہ جب کسی کے یہاں جاویں تو اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ میں بیان کر رہا تھا کہ ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے اور اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور صحابی اندر ہی تھے دروازے کے پیچھے, انہوں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلام, اور ان کو یہ معلوم تھا کہ میں اگر جواب نہیں دوں گا تو تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ سلام کریں گے. صحابہ کی محبت دیکھو, ان کی سوچ دیکھو, انہوں نے کہا حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں اور زیادہ لینی چاہیے, تو انہوں نے جواب نہیں دیا, خاموش رہے. تو عادت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دوسری دعا ملی اور انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا, اور تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہہ کر کے واپس وہ جلدی سے باہر آئے اور حضور سے لپٹ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو اندر ہی تھا لیکن آپ کے سلاموں کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی. تو یہ صحابہ کی محبت کی بات. تو بہرحال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہیں وہ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کاموں میں مشغول تھے, تو انہوں نے سوچا کہ ابھی میں یہ پورا کر لوں اس کے بعد ان کو جو بلاؤں گا. انہوں نے دوسرا سلام کیا, تیسرا کیا, اور جب تیسرے کا بھی جواب نہیں ملا تو واپس لوٹ گئے. اب یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا, یہ بات انہوں نے حضور سے سنی تھی نہیں, ان کے علم میں نہیں تھی. اب جب اپنے کام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی میں ابھی ابو موسیٰ کی آواز سن رہا تھا, ان کو بلاؤ. وہ تو جا چکے تھے, بلانے والا ان کو بلا کر کھلایا. اب وہ اگر یوں کہتے کہ آپ مشغول تھے اس لیے میں چلا گیا تو کوئی سوال نہیں تھا, لیکن انہوں نے یوں کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے کہ جب کسی کے یہاں پر جاؤ تو پہلے اجازت حاصل کرنے کے سلام کرو, اور اگر نہ ملے تو دوبارہ, پھر تیسری مرتبہ بھی نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ. تو تیسری مرتبہ بھی جب آپ کی طرف سے اجازت اور جواب نہیں ملا تو میں واپس لوٹ گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یوں کہتا اور وہ بات ان کے علم میں نہ ہوتی تھی تو پوچھتے تھے گواہ لاؤ کہ تم نے یہ سنا ہے, کوئی دوسرا آدمی بھی ہے جس نے یہ بات سنی ہو؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہیں تھی, یہ بات ان کی جانکاری میں نہیں تھی. انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اور آدمی لاؤ جس نے ایسا سنا. اب حضرت عمر کی گرفت بڑی مضبوط رہتی تھی, اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہوا کہ اگر میں دوسرا آدمی پیش نہیں کر سکوں گا تو کہیں سزا نہ دیں مجھے. چنانچہ وہ مسجد نبوی میں گئے, وہاں حلقہ لگا ہوا تھا. حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, انصاری صحابی, اور انصار ہی ان کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اسی میں انہوں نے جا کر کے وہاں کھڑے کھڑے کہا بھائی تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ یہ تین حکم حضرت. تو حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم میں سے سب نے سنی ہے, یہ پورا مجمع جی, ہر ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنی ہے. کہ ہوا کیا؟ کہ بھائی ابھی میں یہاں گیا تھا امیر المومنین کے پاس اور انہوں نے مجھ سے جواب مانگا, اب آؤ مہربانی کرو کسی کے اور مجھے میرے ساتھ آ کر گواہی دو. تو حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا آدمی ہے کم عمر کا وہ تمہاری گواہی دینے کے لیے آئے گا, اور وہ تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ. ان کو کہا جاؤ تم جا کر, انہوں نے جا کر کے گواہی دی. تو بہرحال یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں ان کا مقام بڑا اونچا ہے حدیث کے اندر. تو وہ روایت کرتے ہیں, کیا نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چونکہ اب وقت کم رہ گیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس حدیث کی تشریح تو بعد میں کروں گا, خالی ابھی ترجمہ کیونکہ پانچ منٹ رہ گئے ہیں اذان کے اندر. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اکل طیبا وعمل فی سنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ, جس آدمی نے حلال غذا کھائی, حلال یعنی ایسی کمائی جو شریعت نے کمائی کا جو طریقہ بتلایا ہے, حرام طریقے سے ایک پائی بھی حاصل نہ کیا. حلال کا آج کل تک حلال فوڈ کے نام سے چلا ہے تو لوگوں کو وہ سمجھ نہیں, حلال یعنی حلال طریقے سے شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے کما کر کے پیسہ حاصل کیا, اور کوئی حرام روپیہ حرام طریقے سے کوئی ایک پائی بھی حاصل نہیں کی, مشتبہ ڈاؤٹ فل بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھو تین قسمیں ہیں, ایک تو خالص حلال, ایک خالص حرام, اور ایک بیچ کا جس میں کچھ ملاوٹ ہو سکتی ہے حرام کی ڈاؤٹ فل. تو خالص حلال ہی کا شریعت ہم کو حکم دیتی ہے کہ آپ جو کمائیں حلال طریقے سے کمائیں, اس میں حرام کی ملاوٹ ہونی نہیں چاہیے. آج کل تو لوگ جو ہیں نا اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ حلال ہے حرام, بس پیسہ ہاتھ میں آنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام, ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے لیا, حلال سے لیا یا حرام سے لیا, بس مال چاہیے. نہیں, شریعت کہتی ہے ہمیں حلال طریقے سے مال حاصل کرنا ہے, حرام طریقے سے نہیں. اور حلال طریقے سے حاصل کرو گے تب ہی جو ہے برکتیں حاصل ہوگی. ہمارے اسلاف کے یہاں حرام سے بچنے کا بڑا اہتمام تھا, میں بتاؤں گا آپ دوسری مجلس میں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حلال غذا کھائی وہ عمل فی سنتی, اور سنت کے مطابق عمل کیا, یعنی اس کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کے مطابق گزری, وہ امین الناس و بوائقہ, اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے کیا ہو گئے, محفوظ رہے, یعنی کسی کو اس نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. دیکھو زندگی اس طرح گزارنا ہر ایک مومن کا فریضہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی ادنا آدمی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. کوئی بھی ہو, اپنا ہو, پرایا ہو, دوست ہو, دشمن ہو, مسلم ہو, غیر مسلم ہو, یہاں تک کہ جانور کو بھی تکلیف پہنچنی نہیں چاہیے. یاد رکھو, جانور کو بھی بلا وجہ تکلیف پہنچانے کی شریعت ہمیں اجازت دیتی نہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, جا رہے ہیں, کتا بیٹھا ہوا ہے, پتھر لے کے مار دیا. بھائی کاہے کو مارا, تمہارے پیٹ میں کیا درد ہوا؟ اللہ کی مخلوق اللہ کی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی, تم نے کاہے کو مارا؟ ہاں, وہ اگر ہمیں کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے, ہمیں ڈرا رہا ہے, بھونک رہا ہے, تو اس کے اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے ڈیفینس کے طور پر کچھ کریں تو شریعت نے اجازت دی اتنی, اس سے زیادہ نہیں. ورنہ تو وہاں روح المعانی تفسیر کی کتاب ہے, وہاں لکھا ہے کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں لا یوزون الذرہ, کہ وہ چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے. چونٹی ہو, حضرت مولانا براء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے, ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے, ابھی پانی جو ہے اس میں ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ نیچے نظر پڑی کہ چیونٹیاں ہیں, فوراً اٹھ گئے, بھائی یہاں نہیں, کسی جگہ جا کر کے وضو کیا. تو اللہ کے مقبول بندے جو ہوتے ہیں وہ چیونٹی تک کو تکلیف پہنچانے کا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. شریعت نے اس کی ہمیں بڑی تاکید کی ہے, اور ہماری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی نا تو قیامت میں باقاعدہ اس کا حساب ہوگا. قرآن یہ ہے, حدیثوں میں ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دلوائے. دیکھو قیامت میں سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سب پیدا کیے جائیں گے, اور تمام جانوروں کو بھی, جتنے جانور اللہ نے دنیا میں پیدا کیے تھے پہلے وہ بھی, پتہ نہیں کیا ہے, کیسا یہ ہوگا, کتنا بڑا میدان ہوگا. تو وہاں جانوروں سے بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ انصاف کرائیں گے, حساب لیں گے. لیکن اتنا ہے کہ ان کا ایک نے دوسرے کے اوپر زیادتی کی تھی تو اس کا بدلہ دلوانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کونو ترابا, تم مٹی ہو جاؤ, بس ختم ہو گیا. ان کے لیے جنت جہنم کا مسئلہ نہیں ہے, جنت اور جہنم کا مسئلہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے. اسی کو جو قرآن میں ایک جگہ ذکر کیا گیا, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کافر کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو وہ تمنا کرے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. یعنی ابھی جو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کر دیا آپس کے معاملات ٹھیک کروا کر کے, تو میں بھی مٹی ہو جاتا. لیکن انسانوں کے لیے ایسا نہیں, انسانوں کو تو بہرحال اعمال نیک ہیں تو جنت اور برے اعمال ہیں تو جہنم کی شکل میں بدلہ دیا جائے گا. تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ, کہ لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور ایذاؤں سے معمول اور محفوظ رہے. اس لیے بھائی ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. تو دخل الجنہ, وہ آدمی جنتی ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا بہت مختصر نسخہ, شارٹ فارمولا بتلا دیا. تین چیزوں کا اہتمام کرنا ہے, حلال غذا, سنت کے مطابق عمل, اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ان ھذا فی الناس لکثیر, کہ ایسے تو آج کل بہت سارے لوگ ہیں. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے دور میں ایسے نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے, بہت ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیکون فی قرونی بعدی, بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. بہرحال تعداد بھلے کم ہو اس زمانے کے مقابلے میں, تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے جنت میں جانے کا بہت مختصر نسخہ بتلایا ہے. ہمیں اس کو جو ہے اہتمام سے عمل کے لیے اختیار کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ حلال غذا کا اہتمام, اس کو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ کسی مجلس میں حلال کے سلسلے میں تفصیل عرض کرائیں گے. اور دوسرا جو ہے وہ سنت پر عمل کا اہتمام, اس کے سلسلے میں بھی آئندہ اللہ نے توفیق دی تو بتلائیں گے. اور تیسری چیز ہے کہ لوگ ہماری اظہار ثانیوں سے محفوظ ہے, ہماری تکلیف سے محفوظ رہیں, تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر دیں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیر, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اے اللہ جو لوگ قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما. تیرے اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابی اجمعین برحمتک.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.